پھر ہے وجوب الایمان بان القرآن کلام اللہ حقیقتا، اس بات پر ایمان لانے کا وجوب، وجوب کا مطلب واجب ہے، لازم ہے، فرض ہے، بان القرآن کے قرآن کلام اللہ اللہ کا کلام ہے، حقیقتا حقیقت میں، اس بات پر ایمان کہ قرآن حقیقت میں اللہ کا کلام ہے، یہ بھی ہمیں ماننا ہے. فصل، ومن الایمان باللہ وکتبہ الایمان بان القرآن کلام اللہ، اللہ پر اور اس کی کتابوں پر ایمان لانے میں سے یہ بات بھی ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، منزل نازل کردہ ہے، غیر مخلوق مخلوق نہیں، اٹ واز ناٹ کریئیٹڈ، اٹ واز ریویلڈ، منہ بدأ اسی سے ابتدا ہوئی، یعنی اتارنے کی ابتدا، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، وإلیہ یعود اور اسی کی طرف لوٹ جائے گا، وأن اللہ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے، تکلم بہ کلام کیا ہے ساتھ اس کے، حقیقتا حقیقت میں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ساتھ کلام فرمایا، یعنی بولا ہے اس کو، وأن هذا القرآن اور یہ قرآن، الذي وہی ہے جو، انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو نازل کیا گیا کس پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہوا کلام اللہ حقیقتا، وہ حقیقت میں اللہ کا کلام ہے، لا کلام غیره کسی اور کا کلام نہیں ہے، کسی اور کے الفاظ نہیں ہے. اصل میں بعض لوگوں نے اس آیت سے غلط مطلب نکالنے کی کوشش کی، انہ لقول رسول کریم ذی قوۃ عند ذی العرش مکین، کہ یہ رسول کریم یعنی جبریل کی طرف اشارہ ہے، ان کا قول ہے جو عرش والے کے ہاں بڑی قوت رکھتا ہے. تو اس کا اصل مطلب کیا تھا، یعنی انہوں نے کلام کی شکل میں آ کے دیا ہے، نہ کہ ان کی طرف سے ہے، یعنی ان کا اپنا ہے. اور اسی طرح ایک اور آیت میں آتا ہے، انہ لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر، اشارہ ہے کس کی طرف، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو اس میں بھی معنی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لوگوں کو پڑھ کے سنایا ہے، بتایا ہے. اور کوئی بھی بات جب کوئی کسی کی طرف سے پہنچاتا ہے آپ کو، تو وہ اس کا کلام نہیں بن جاتا. مثلا امام ابن تیمیہ کی کتاب آپ پڑھ رہے ہیں اور اس کا ترجمہ لکھ رہے ہیں یا نوٹس لکھ رہے ہیں، اور کل کو آپ چھاپ دیں کہیں اپنا کلام بنا کے، تو کیا خیال ہے اپنی طرف نسبت، کئی لوگ ایسا کرتے ہیں نا، تو کیا یہ بات درست ہوگی یا حقیقت پر مبنی ہوگی؟ نہیں. تو جو پہنچانے والا ہوتا ہے، بتانے والا ہوتا ہے، جب وہ کسی کے قول کو نقل کرتا ہے، تو ہوتا تو وہ قول ہی ہے، کیونکہ وہ بول کے بتا رہا ہے. یہاں بتانے کا مقصد کیا تھا کہ یہ کتاب لکھی ہوئی نہیں آئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بول کے بتائی، جبریل علیہ السلام نے کیا کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بول کر سنائی، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اس کو بول کر لکھوایا، پھر وہ تحریر میں آئی. ٹھیک ہے، تو یہ قول تھا، یعنی یہ کلام رہا ہے ہر طرح سے. اصل میں کچھ فرقے ایسے گزرے ہیں امت کے اندر ہی، مثلا ایک تھا کلابیہ، کلابیہ محمد بن کلاب کی طرف، جیسے قلب لکھتے ہیں نا، ایسے ہی ہے کلاب. وہ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کے کلام کی حکایت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بتایا تو پھر جبریل نے اپنے الفاظ میں آگے بیان کیا، تو ایسا نہیں ہے. اسی طرح بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کلام اللہ سے عبارت ہے، یعنی یہ کہ آپ کے دل میں جو ڈالا گیا پھر آپ نے اپنے الفاظ میں آگے بتا دیا، تو ایسا نہیں ہے. الفاظ وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، اور پھر جبریل علیہ السلام نے ان کو منو ان پہنچایا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر ایز اٹ از آگے پہنچایا، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی. اسی لیے اس میں اور حدیث قدسی میں کیا فرق ہوتا ہے، حدیث قدسی بھی کلام ہوتا ہے اللہ ہی کا، لیکن اس میں الفاظ کس کے ہوتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن قرآن مجید میں لفظ اور معنی دونوں اللہ سبحانہ تعالی کی طرف سے ہے. ولا یجوز اطلاق القول، اور جائز نہیں قول کا اطلاق، بانہ حکایت کہ وہ ایک حکایت ہے یا بیان کیا گیا ہے، ان کلام اللہ اللہ کے کلام سے، او عبارت انہ یا اس کی تعبیر ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بتایا تو انہوں نے آگے اس کو اپنی طرح سے بیان کیا. بلکہ اذا قرأہ الناس جب لوگوں نے اس کو پڑھا، او کتبوہ فی المصاحف یا مصاحف میں اس کو لکھا، کاغذ پر لکھا، لم یخرج نہیں نکلا بذالک اس سے، ان یکون کلام اللہ تعالی حقیقتا کہ ہو یہ اللہ کا کلام حقیقی طور پر، یعنی اسے مصحف میں لکھنے کی وجہ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ اللہ کا کلام نہیں رہا، بلکہ جبریل کے الفاظ ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، ایسا نہیں ہے، یہ حقیقت میں اللہ ہی کی طرف سے ہے. فَإِنَّ الْكَلَامَ، کیونکہ کلام، انما یضافو، بے شک وہ نسبت کیا جاتا ہے، یضافو مضاف مضاف الیہ پڑھا ہوگا نا آپ نے، نسبت کیا جاتا ہے حقیقتاً حقیقت میں، الى طرف من اس کے جو، قالہو کہتا ہے اس کو، مبتدئن ابتدا میں. مثلا کئی دفعہ آپ کوٹیشنز یا شعر کوٹ کرتے ہیں نا اپنی گفتگو میں، تو اس کے بعد کیا لکھتے ہیں جب کوئی کوٹیشن کسی کی لیتے ہیں، ورڈز اور معنی دونوں کے ساتھ جب کسی کا کوٹ کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس کا نام لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں آپ اپنا نام نہیں لکھ سکتے، اسی کا لکھیں گے جس نے کہا ہوتا ہے. تو اسی طرح جبریل علیہ السلام نے جب آ کے وہ کنوے کیا، یعنی قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا، تو انہوں نے اس کو اسی طرح اتارا جیسے ان کو دیا گیا تھا، ٹھیک ہے. اسی وجہ سے ان کو کیا کہا جاتا ہے، جبریل امین، امانت دار ہیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بہت اہم صفت کیا ہے کہ وہ امین ہے. لا الى من قاله مبلغا مؤديا، نہ کہ اس کا قول کہا جاتا ہے جو پہنچانے والا ہے یا ادا کرنے والا ہے اس کو. وہ ہوا کلام اللہ، اور وہ اللہ کا کلام ہے، یعنی قرآن مجید. حروفہ و معانیہ، اس کے حروف بھی اور اس کے معنی بھی. کلام اللہ کیا ہے؟ حروف اور معنی اللہ ہی کی طرف سے ہے. لیس کلام اللہ الحروف دون المعانی، یہ اللہ کا کلام ایسا نہیں جس کے حرف تو اللہ کی طرف سے اور معنی کسی اور کی طرف سے ہو. ولل معانی دون الحروف، اور نہ معانی حروف کے علاوہ، معنی اور حرف دونوں ہی اللہ کی طرف سے ہیں. اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے. تو ایمان بالکتب میں سے انہوں نے بس صرف یہ بات کی ہے، باقی انشاءاللہ آپ الگ سے پڑھیں گے. پھر ہے وجوب الایمان برؤیت المؤمنین ربهم یوم القیامتی و مواد الرؤیتی، اس بات پر ایمان لانے کا وجوب کہ مومن دیکھیں گے ربہم، اپنے رب کو، کب؟ یوم القیامت، قیامت کے دن. وہ مواد الرؤیتی، اور دیکھنے کی جگہ کہ کہاں کہاں دیکھیں گے، کس جگہ دیکھیں گے. قیامت کے دن لوگ تین طرح کے ہوں گے، ایک خالص مومن، ایک خالص کافر، اور ایک منافق. خالص مومن وہ ہیں جو ظاہر اور باطن میں مومن ہیں، خالص کافر وہ ہیں جو ظاہر اور باطن میں کافر ہیں. منافق کون ہیں؟ جو ظاہر میں مومن اور باطن میں کافر. اب جو مومن ہیں وہ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے اور جنت میں بھی دیکھیں گے، کافر قیامت کے دن اور جہنم میں نہیں دیکھ سکیں گے. منافق صرف قیامت کے دن دیکھیں گے، جنت میں نہیں دیکھ سکیں گے. فصل. وقد دخل ايضا فيما ذكرناه من الايمان به وبكتبه وملائكته وبرسله الايمان بان المؤمنين يرونه يوم القيامه عيانا بابصارهم. وقد دخل، اور تحقیق داخل ہے، ايضا یہ بھی، فيما ذكرناه، اس میں جو ہم نے ذکر کیا، من الايمان به، اللہ پر ایمان لانے کے بارے میں، وبكتبه، اور اس کی کتابوں پر، وبملائكته، اور اس کے فرشتوں پر، وبرسله، اور اس کے رسولوں پر. الایمان، ایمان لانا اس بات پر، بان المؤمنین، کہ مومن، يرونه، دیکھیں گے اس کو، کس کو؟ اللہ تعالی کو. یوم القیامت، قیامت کے دن، عیانا، سامنے، بابصارهم، اپنی آنکھوں سے. کما، جیسا کہ، يرون الشمس سهوا، دیکھتے ہیں سورج کو سامنے، صاف، سہون، صاف سامنے. لیس دونہا صحاب، جس کے آگے بادل نہ ہو. وکما یرون القمر لیلۃ البدر، اور جیسا کہ وہ دیکھتے ہیں چاند کو، لیلۃ البدر، چودھویں کی رات. لا یدامون فی رؤیتہ، نہیں تکلیف دیے جائیں گے اس کی رؤیت میں، دیکھنے میں، دیکھنے میں کچھ مشکل نہ ہوگی. یرونہ سبحانہ، اس کو دیکھیں گے اللہ سبحانہ تعالی کو، یعنی وہم فی عرصات القیامت، اور وہ قیامت کے میدانوں میں ہوں گے. عرصات عرصہ کی جمع ہے، وسیع و عریض میدان جس میں کوئی عمارت نہ ہو. قیامت کے دن زمین کیسے ہوگی؟ بالکل پلین، سفید میدے کی روٹی کی طرح، اس میں کسی قسم کی اونچ نیچ نہ ہوگی. ثم یرونہ بعد دخول الجنہ، پھر وہ دیکھیں گے اس کو جنت میں داخل ہونے کے بعد. اب یہ جو بات کی گئی نا سورۃ القیامہ میں، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے. تو یہ کس سے متعلق ہے؟ قیامت کے دن سے متعلق ہے. اور دوسرا کب دیکھیں گے؟ جنت میں. کما یشاء اللہ سبحانہ و تعالی، جیسے اللہ تعالی چاہے گا. اس کی بھی ہمیں کیفیت نہیں معلوم. ٹھیک ہے، قیامت کے دن کا جو دیکھنا ہے اس کے بارے میں صحیح مسلم میں ایک حدیث آتی ہے، حدیث کا نمبر ہے 472. قیامت کے دن ایک پکارنے والا پکارے گا کہ وہ گروہ اس کی پیروی کرے جس کی وہ دنیا میں پیروی کرتا تھا. کون کس کے پیچھے جائے؟ جس کے پیچھے وہ دنیا میں تھا، جس سے محبت رکھتا تھا یا اس کی بات مانتا تھا. اس اعلان کے بعد جتنے لوگ بھی اللہ سبحانہ تعالی کے علاوہ بتوں اور آستانوں کو پوچھتے تھے، سب جہنم میں جا گریں گے. یہاں تک کہ وہ لوگ بچ جائیں گے جو دنیا میں صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے، چاہے وہ نیک ہوں یا برے ہوں. یاد رکھیے، چاہے وہ نیک ہوں یا برے ہوں، وہ بچ جائیں گے. اس وقت سارے جہان کا رب سبحانہ و تعالی ان کے پاس ایسی صورت میں آئے گا جو اس صورت کے مشابہ نہ ہوگی جس کو وہ جانتے ہوں گے، یعنی جو ان کے ذہن میں ہے اس کے مطابق نہیں. اور فرمائے گا، تم کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ ہر امت جس کی پوجا کرتی تھی اس کے پیچھے جا چکی ہے. وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم دنیا میں لوگوں سے اس وقت کٹ کر رہے جب ہمیں دنیا والوں کے ساتھ مل جل کر رہنے کی بہت شدید ضرورت تھی، تب بھی ہم ان کے ساتھ مل کر نہیں رہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میں تمہارا رب ہوں. تو وہ دو یا تین بار کہیں گے، ہم تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، ہم اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کر سکتے. حتیٰ کہ ان میں سے کچھ لوگ واپس پلٹنا چاہیں گے کیونکہ پہچان نہیں پائیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کیا تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان کوئی علامت ہے جس سے تم اسے پہچان سکو؟ وہ کہیں گے، ہاں. پھر اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی منکشف فرمائیں گے، پنڈلی کھولیں گے. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود. اس منظر کو دیکھ کر جو آدمی بھی دنیا میں صرف اللہ کے خوف اور اس کی رضا کے لیے سجدہ کرتا تھا، اسے سجدہ کرنے کی اجازت دے دی جائے گی، وہ سجدے میں گر پڑیں گے. اور جو آدمی کسی دنیاوی خوف یا دکھلاوے کے لیے دنیا میں سجدہ کرتا تھا، کسی کے پریشر میں آ کے، اسے سجدے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اس کی پشت ایک تختے کی طرح ہو جائے گی، اور جب بھی وہ سجدہ کرنا چاہے گا اپنی پشت کے بل گر جائے گا، یعنی جھکنا چاہے گا تو یوں جا دڑام گرے گا پیچھے. پھر مسلمان اپنا سر سجدہ سے اٹھائیں گے، اور اللہ اس صورت میں ہوں گے جس صورت میں انہوں نے پہلی مرتبہ اسے دیکھا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میں تمہارا رب ہوں. تو وہ کہیں گے، تو ہمارا رب ہے، یعنی پہچان جائیں گے. پھر تو اللہ تعالیٰ اپنی پہچان پھر آپ کروائیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک ٹیسٹ ہوگا. پھر اسی طرح صحیح بخاری میں بھی یہ روایت آتی ہے، حدیث کا نمبر ہے 7437. اس کو دوبارہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں جا کر. اس میں بھی خاص طور پر چودھویں کے چاند کی مثال دی گئی ہے کہ جس طرح اس کو دیکھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی، تو پھر ان کو بھی دشواری نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کو پھر اسی طرح لوگ پہچان جائیں گے اور اس کا اقرار کریں گے. اللہ تعالیٰ مومنین کے لیے مسکرا کر تجلی فرمائے گا، مسکرائے گا اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے. السلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے 756. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ روز قیامت اگلوں پچھلوں کو جمع کرے گا، تو رب تبارک و تعالیٰ مومنوں کے پاس آ کر ٹھہرے گا. اس وقت مومن کسی اونچی جگہ پر ہوں گے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا، مومنوں، کیا تم اپنے رب کو پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے، اگر وہ اپنا تعارف کروا دے تو ہم پہچان لیں گے. پھر اللہ تعالیٰ دوسری دفعہ بات کریں گے اور ان کے سامنے ہنسیں گے، یہ دیکھ کر وہ سجدے میں گر پڑیں گے، یعنی پہچان جائیں گے. پھر جنت میں دیدار ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، 18939 نمبر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنمی جہنم میں داخل ہو جائیں گے، تو جنتیوں کو پکار کر کہا جائے گا، اے اہل جنت، اللہ کا تم سے ایک وعدہ ابھی باقی ہے. جنتی کہیں گے، کیا ہمارے میزان بھاری نہیں کیے گئے؟ ہمارے اعمال نامے ہمارے دائیں ہاتھوں میں نہیں دیے گئے؟ اور ہمیں جہنم سے بچا کر جنت میں داخل نہیں کر دیا گیا؟ اس کے جواب میں حجاب اٹھا دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے تجلی فرمائے گا، اور اس وقت جو کچھ انہیں اب تک ملا ہوگا وہ سب ان کے سامنے حقیر ہو جائے گا کہ اس سے بڑی کوئی چیز وہ نہیں چاہیں گے. سورۃ المائدہ میں آتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک هو الفوز العظیم. اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا، اور یہ عظیم کامیابی، بہت بڑی کامیابی ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے گا، ان پہ خوش ہو جائے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے. اسی طرح جنت عدن میں اللہ کا دیدار ہوگا. حدیث میں آتا ہے جنت میں دو باغ چاندی کے ہوں گے جس کے برتن اور تمام دوسری چیزیں چاندی کی ہوں گی، دو سونے کے ہوں گے جس کے برتن اور تمام دوسری چیزیں سونے کی ہوں گی، اور جنت عدن میں جنتیوں کے اپنے رب کے دیدار میں کوئی چیز کی رکاوٹ نہ ہوگی سوائے کبریائی کی چادر کے جو اس کے منہ پر ہوگی، اور اللہ کے دیدار سے بڑھ کر کوئی چیز اہل جنت کو محبوب نہ ہوگی. یعنی جب اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے تو اس سے زیادہ کوئی چیز ان کو اچھی نہیں لگے گی. پھر اسی طرح ہر جمعے کو، جس کو یوم المزید کہا جاتا ہے، لوگ اللہ تعالیٰ کا خاص دیدار کریں گے. تو یہ صحیح الترغیب و ترہیب کی حدیث ہے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل تشریف لائے اور ان کے ہاتھ میں سفید شیشہ تھا جس میں ایک سیاہ نقطہ تھا. میں نے کہا، اے جبریل یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ جمعہ ہے. میں نے کہا، اس میں یہ کالا نقطہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ وہ گھڑی ہے جس میں قیامت قائم ہوگی، اور جمعہ کا دن ہمارے دنوں میں سردار ہے، اور اسے ہم قیامت کے دن یوم المزید کے نام سے پکاریں گے. جمعہ کے دن کو قیامت کے دن یوم المزید کہا جائے گا. میں نے کہا، تم اسے یوم المزید کے نام سے کیوں پکارو گے؟ انہوں نے فرمایا، آپ کے رب عز و جل نے جنت میں ایک وادی بنائی ہے جو سفید مشک سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، وائٹ مسک سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. بس جب جمعہ کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ اعلی علیین سے اپنی کرسی پر نزول فرمائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کرسی کو نور کے ممبروں سے گھیریں گے، نبی آئیں گے یہاں تک کہ اس پر بیٹھ جائیں گے، یعنی جو ممبر ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ ممبروں کو کرسیوں سے گھیریں گے، پھر صدیق اور شہداء آئیں گے یہاں تک کہ وہ ان پر بیٹھ جائیں گے، پھر اہل جنت آئیں گے یہاں تک کہ ٹیلوں پہ بیٹھیں گے. یعنی ممبروں پہ کون ہوں گے؟ انبیاء، اور کرسیوں پر شہداء اور صدیقین، اور ٹیلوں پر عام مومنین. پس ان کے لیے ان کا رب تبارک و تعالیٰ اپنا جلوہ فرمائے گا یہاں تک کہ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھیں گے. وہ فرمائے گا، میں وہ ہوں جس نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی. یہ وہ مقام ہے جس میں میں اپنے بندوں کی تکریم یعنی عزت کر رہا ہوں، سو تم مجھ سے مانگ لو. چنانچہ وہ اس سے رضامندی کا سوال کریں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میں راضی ہوں، تو اسی وجہ سے میری رضا نے تمہیں میرے گھر میں اتارا ہے اور تم کو میری تکریم دی ہے، تم مجھ سے کچھ اور مانگ لو. چنانچہ وہ اس سے مانگے گی یہاں تک کہ ان کی خواہش بھی ختم ہو جائے گی. تو اس وقت وہ ان کے لیے وہ کچھ کھولے گا جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور کسی انسان کے دل پر اس کا گزر نہیں ہوا. یہ اتنے وقت میں ہوگا جتنا وقت جمعہ کے دن لوگوں کو واپس ہونے میں لگتا ہے. پھر رب تبارک و تعالیٰ اپنی کرسی پر چڑھیں گے، اس کے ساتھ شہداء اور صدیقین بھی چڑھیں گے. بالا خانوں والے اپنے بالا خانوں میں واپس چلے جائیں گے، وہ سفید موتی کے ہوں گے جن میں کوئی دراڑ اور کوئی عیب نہیں ہوگا، سرخ یاقوت کے ہوں گے یا سبز زبرجد کے ہوں گے. ان میں سے ہی اس کے کمرے اور دروازے ہوں گے، اس میں نہریں ہوں گی، اس میں پھل میوے جھکے ہوئے لٹک رہے ہوں گے، اس میں ان کی بیویاں ہوں گی، اس میں ان کے خدمت گزار ہوں گے. وہ جمعہ کی طرف جانے سے بڑھ کر اور کسی چیز کے محتاج نہیں ہوں گے تاکہ وہ اس میں مزید کرامات حاصل کر لیں اور اس میں مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار حاصل کر لیں. اسی لیے اسے یوم المزید کہا جائے گا، کیونکہ ولدینا مزید ہے نا، مزید سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار. لیکن یہ جو ہے نا کہ کوئی نہیں جانتا کہ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا چھپا کر رکھا گیا ہے. یہ انعام کس کے لیے ہے؟ جو راتوں کو اٹھ کر جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں خاموشی سے چھپ کے اللہ کے آگے سجدے کرتے ہیں، یعنی وہ چھپ کے عبادت کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی جزا بھی چھپا کے رکھی ہوئی ہے. جو دکھاوا کرتے ہیں ان کا کیا انجام ہوگا؟ وہ سب کے سامنے رسوا کیے جائیں گے، یعنی ریاکاروں کی ریاکاری دکھائی جائے گی، اور جو شہرت چاہتے ہیں ان کو شہرت دے دی جائے گی قیامت کے دن، ایک طرح سے رسوائی کی شہرت. اور اللہ تعالیٰ کی جو ملاقات ہے یہ بھی برحق ہے. جو صبح کی دعا ہے اس میں آتا ہے نا، ولقاؤک حق والجنت حق والنار حق، اور پھر یہ دعا بھی سکھائی گئی، واسألک لذۃ النظر الی وجہک والشوق الی لقائک فی غیر ضراء مضرۃ ولا فتنۃ مضلۃ. پھر ہے ما یدخل فی الایمان بالیوم الاخر، جو داخل ہے یوم آخرت پر ایمان لانے میں، یعنی کیا کیا چیزیں اس میں شامل ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ ہم آخرت پر ایمان لائے تو کس کس چیز پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں؟ یعنی آخرت تو ایک لفظ ہے نا، لیکن اس کے اندر کیا کیا شامل ہے، ان سب کو ماننا بھی ضروری ہے، تو اس کی ڈیٹیل یا اس کی تفصیل. آخر اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد کوئی اور دن نہیں، آخری چیز ہے. انسان کی زندگی میں اس پر مختلف مراحل گزرتے ہیں. ایک ہے عدم، جب وہ کچھ نہ تھا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. دوسرا ماں کے پیٹ میں حمل. يخلقكم في بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. اس نے تمہیں ماؤں کے پیٹوں میں پیدا کیا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. پھر دنیا. خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا. اس نے موت اور زندگی کو بنایا تاکہ آزمائے تمہیں کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے. اور اس وقت ہم اس بیچ کے مرحلے میں آ گئے. دو مرحلے گزر گئے. یاد ہے کچھ؟ جب کچھ نہ تھے، کوئی یاد نہیں، جب ماں کے پیٹ میں تھے. اور یہ حصہ جو درمیان کا ہے، سب سے اہم حصہ ہے، بہت ہی غنیمت. یہ دوبارہ نہیں ملے. ہر دن کا ہر لمحہ قیمتی ہے، اور کچھ کرنے کے لیے. یعنی ایک ایک دن کو اپنے غنیمت سمجھیں، اور اس کے لیے فکر مند ہو کہ میرا یہ دن نہ گزرے مگر یہ کہ میں اپنی آخرت کے لیے کچھ کر لوں. ہم نے ہمیشہ کی زندگی کے لیے یہاں کچھ کرنا ہے، کچھ کر کے جانا ہے. اگر ایک دفعہ ہم وہاں چلے گئے تو واپس نہیں آ سکیں گے، پھر تو صرف جزا ہے. اور جو وہاں جا کے چاہیں گے کہ ہم واپس کچھ مڑ کے کریں، وہ اب کر لیں. یعنی اپنے آپ کو امیجن کیا کریں کہ آپ دنیا سے جا چکے، قبرستان کے پاس سے گزرے ہیں، اس کو دیکھیں، سوچا کریں میں بھی اس کے اندر ہوں، اب میں کیا چاہوں گی، باہر نکلوں اور میں کچھ کروں اپنے اس دن کے لیے، تو وہ ابھی ہے وقت، اب کر لیں. بہت طویل سفر ہے، بڑا لمبا. اگر ابھی کچھ نہیں کیا تو بعد میں کچھ نہیں ہو سکے گا. اس کے بعد کیا ہے؟ برزخ. وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. قبر کی زندگی، نہیں معلوم کتنے سال کی، کچھ نہیں کر سکیں گے. پھر ماں کے پیٹ کی طرح وہ بھی ایک چھوٹی سی جگہ ہے جس میں دوبارہ سمیٹ دیے جائیں گے. پھر آخرت ہے. ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ. سورۃ المؤمنون میں آتا ہے، پھر اس کے بعد تم مرنے والے ہو اور قیامت کے دن اٹھائے جانے والے ہو. تو مرنے کے بعد سب سے پہلا مرحلہ قبر کا ہے. نمبر ون، ما یکون فی القبر، جو کچھ قبر میں ہوگا. ومن الایمان بالیوم الاخر، اور آخرت پر ایمان لانے میں سے یہ بھی ہے، الایمان ایمان لانا، بکل ہر اس چیز پر، ما اخبر جس کی خبر دی ہے، بہی اس کی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مما یکون بعد الموت، اس میں سے جو کچھ ہوگا موت کے بعد. یعنی موت کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے اور اس کی خبر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے. فیؤمنون، تو وہ ایمان لاتے ہیں. کون؟ اہل السنہ والجماعہ. بفتنۃ القبر، قبر کے امتحان کے بارے میں، قبر کے فتنے پر ایمان رکھتے ہیں. قبر کا فتنہ کیا ہے؟ سوال جواب جو ہوں گے، قبر کا ٹیسٹ، وائے واہ، امتحان، جو بھی کہیں اس کو فتنۃ القبر کہا جاتا ہے. وبعذاب القبر وبنعیمہ، اور عذاب قبر اور اس کی نعمتوں پر ایمان رکھتے ہیں کہ قبر میں بھی انسان پر اچھے یا برے حال میں سے کوئی حال آئے گا جس کا بھی وہ مستحق ہوگا. کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے، وہاں ابھی تو حساب ہی نہیں ہوا. وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ قبر میں بھی ایک چھوٹا سا حساب کتاب ہے، اور اسی بنا پر وہاں کی جزا و سزا ہے. اور یہ جو چھوٹا سا حساب کتاب ہے، تین سوال، اس پر ایک کتاب بھی ہے جس میں ساری احادیث ایسی جمع کر دی گئی ہیں، قبر کے تین سوال. تو یہ قبر کے تین سوال ہی فتنۃ القبر ہے، دراصل امتحان ہے، ٹیسٹ ہے. اور اس ٹیسٹ میں جو پاس ہوگا اس کی قبر اور طرح کی ہوگی، جو فیل ہوگا اس کی اور ہوگی. دونوں میں فرق ہو جائے گا، دونوں برابر نہیں ہوں گے. فَأَمَّا الْفِتْنَةُ، تو جہاں تک فتنہ کا تعلق ہے، فَإِنَّ النَّاسَ يُفْتَنُونَ فِي قُبُورِهِمْ، تو بے شک لوگ آزمائے جائیں گے اپنی اپنی قبروں میں. لیکن اس سے انبیاء، صدیقین، شہداء، مرابطون، غیر مکلف چھوٹے بچے اور دیوانے مستثنا ہیں. یعنی ان کا حساب نہیں ہوگا، ان پر یہ فتنہ نہیں ہوگا، لیکن باقی لوگوں کے لیے ہے. مثلا صحابہ میں سے سعد بن معاذ کے بارے میں آتا ہے، انصاری صحابی تھے، مسلمان ہوئے، جنگ بدر میں حصہ لیا. ان کو ایک جنگ میں زخم آیا تھا، تیر لگا تھا،
اور ان کا موڈا شدید زخمی ہو گیا تھا، ان کا خون بہت زیادہ نکلا تھا، اتنا کہ جس خیمے میں رکھے گئے تھے وہاں سے نکل کر وہ باہر جیسے وہ نالی کا پانی نہیں جاتا، ایسے ان کا خون جاتا تھا. تو حضرت رفیدہ کو مقرر کیا گیا تھا ان کی مرہم پٹی کے لیے. بہرحال وہ پھر اسی زخم میں چلتے بس. جب ان کا جنازہ ہوا تو اتنے فرشتے آسمان سے اترے، کیونکہ بہت مقرب صحابیوں میں سے تھے، اور ان کا وہ فیصلہ جو انہوں نے بنو قریظہ کے بارے میں کیا تھا وہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا تھا. لیکن جب ان کو دفنایا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، کیونکہ ان کی قبر بھی بھینچی گئی ہے، تنگ کی گئی ہے. یعنی قبر کا فتنہ کیا ہے کہ قبر میں جب انسان کو رکھا جاتا ہے تو قبر اس کو دباتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایڑیاں اٹھا اٹھا کر چل رہے تھے، ان کے جنازے میں اتنے فرشتے حاضر ہوئے تھے. فَأَمَّا الْفِتْنَةُ فَإِنَّ النَّاسَ يُفْتَنُونَ فِي قُبُورِهِمْ فَيُقَالُ لِلرَّجُلِ. یہ فتنہ کیا ہوتا ہے؟ کہا جاتا ہے انسان کو، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ وَمَا دِينُكَ، اور تیرا دین کیا ہے؟ وَمَن نَبِيُّكَ، اور تیرا نبی کون ہے؟ اور جو فرشتے آتے ہیں ان کی شکلیں بھی بڑی بھیانک ہوتی ہیں، جن کو منکر نکیر کہا جاتا ہے، ان کی آنکھیں سرخ ہوتی ہیں، رنگ سیاہ ہوتا ہے، بولے تو یوں لگتا ہے جیسے بجلی گرج رہی، تھنڈر کی طرح آواز. تو جس کے اندر دل تک ایمان اترا ہوا ہو وہ آرام سے جواب دے لیتا ہے، وہ اس وقت گھبراتا نہیں. فیثبت اللہ الذین آمنوا، تو ثابت قدم رکھتا ہے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، بالقول الثابتی، ثابت بات کے ذریعے، یعنی کلمہ طیبہ کے ذریعے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرتی، اور آخرت میں. فیقول المؤمن، تو مومن کہتا ہے، اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، والاسلام دینی، اور اسلام میرا دین ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں. واما المرتاب، تو جہاں تک اس کا تعلق ہے جو شک میں پڑا ہوا ہوتا ہے، فیقول، تو وہ کہتا ہے، ہا ہا لا ادری، ہائے ہائے میں نہیں جانتا، سمعت الناس، میں نے سنا لوگوں کو، یقولون شیئن، وہ ایک بات کہتے تھے، فقلتہ، تو میں بھی کہتا تھا. جو شخص سچا مومن نہیں ہوگا، شک کا شکار ہوگا، شکوک و شبہات کا شکار ہوگا، وہ کیا کہے گا؟ ہاں ہاں لا ادری، میں نے لوگوں کو سنا تھا وہ کہتے تھے کچھ، تو میں بھی بس وہ کہہ دیتا تھا. یعنی اس کا دین بس سنا سنایا تھا، وہ خود پورے یقین کے ساتھ ایمان نہیں رکھتا تھا. فَيُدْرَبُ بِمِرْزَبَّةٍ، تو وہ مارا جائے گا لوہے کے ہتھوڑے سے، جس کو گرز لکھا ہوتا ہے نا اردو کی کتابوں میں، من حدیدن، لوہے کے. فَيَسِيحُ سَيْحَةً، تو چیخے گا ایسی چیخ، يَسْمَعُهَا كُلُّ شَيْءٍ، جسے ہر چیز سن لے گی، یعنی اس کے آس پاس کی، إِلَّا الْإِنسَان، سوائے انسان. وَلَوْ سَمِعَهَا، اور اگر سن لے اس کو، یعنی انسان، لَسَعِقَ، تو بے ہوش ہو جائے. اگر انسان وہ آواز سن لے جو قبر کے اندر سے آتی ہے تو انسان اس کو برداشت نہ کر سکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم اپنے مردوں کو قبروں میں دفن نہیں کرو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں عذاب قبر سنوا دے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم اتنے خوف زدہ ہو جاؤ گے، یعنی معنی کیا ہے، اتنے ڈر جاؤ گے کہ تم پھر کسی کو دفناؤ گے بھی نہیں، یعنی اتنی ہولناک جگہ ہے قبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری طرف وحی کی گئی ہے کہ تم اپنی قبروں میں فتنہ دجال کی طرح یا اس سے قریب تر آزمائے جاؤ گے. بخاری کی روایت، یعنی وہ فتنہ یا وہ آزمائش یا وہ امتحان سخت امتحان ہوگا. اور فتنہ دجال کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت کے دن تک انسانی تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ، سب سے بڑا ٹیسٹ، سب سے بڑا امتحان، سب سے مشکل وقت. تو انسان کی زندگی میں بھی مشکل ترین وقت ہے قبر کا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تھے تو روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ داڑھی بھیگ جاتی تھی. ہم میں سے کتنے لوگ قبروں کے پاس سے گزرتے ہوئے روتے ہیں؟ جہالت ہے نا، اتنا علم ہی نہیں کہ اندر کیا ہوتا ہے، تو خوف بھی کوئی نہیں، ڈر ہی نہیں. تو کسی نے پوچھا کہ آپ جنت جہنم کے ذکر اور آخرت کے ذکر سے اتنا نہیں روتے جتنا قبر کے بارے میں، تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ قبر امتحان کی پہلی گھڑی ہے یا پہلا موقع ہے، اگر اس میں کامیاب ہو گئے تو آگے کی منزلیں آسان ہیں، اور اگر اس میں کامیاب نہ ہو تو آگے کی منزلیں اور مشکل ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار روتے ہوئے گھر سے باہر تشریف لائے اور کہا، لوگوں، عذاب قبر سے پناہ مانگو، یعنی عذاب قبر سے بچنے کی دعا کرو، کیونکہ وہاں پر نہ صرف یہ کہ کافر کو بلکہ کچھ اور لوگوں کو بھی سزا ہوگی جو منافق ہیں یا شک میں پڑے ہوئے ہیں یا کچھ مخصوص کام کرنے والے ہیں. کیا آپ میں سے کسی کو معلوم ہے کہ کس چیز پر عذاب قبر ہوتا ہے؟ پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے پر، اور چغل خوری پر، کیونکہ آپ ایک دفعہ کچھ قبروں کے پاس سے گزرے تھے تو وہاں پر آپ کی سواری بدک گئی، قریب تھا کہ آپ کو گرا دیتی، کیونکہ اس سواری نے قبروں کی آوازیں سن لی تھی. اور ایک اور موقع پر آپ نے یہ بات فرمائی تھی ایک اور قبر کے پاس سے گزرتے ہوئے کہ اس کو عذاب قبر ہو رہا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی بلکہ پیشاب کی چھینٹوں سے یہ شخص نہیں بچتا تھا. تو کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو طہارت کا صحیح انتظام ہی نہیں کرتے، صاف ستھرے نہیں ہوتے. تو اس لیے دعا مانگنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنة المسیح الدجال ومن فتنة المحیا والممات. اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھی عذاب قبر نہیں سنوایا کہ پھر گھر والے کو کتنی شرمندگی ہو کہ اچھا تمہارے رشتہ دار کے اوپر یہ گزر رہی تھی. اس دنیا میں اگر کسی کا رشتہ دار جیل میں چلا جائے یا کوئی اور غلط کام کرے تو سب کے لیے شرمندگی کا باعث ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.